बिस्मिल्लाह। आ गया,
आ गया, बिल्कुल आ गया।
बहुत अच्छा। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. محترم خواتین اسلام اور بھائیوں، عشرِ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، یعنی حج کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ بالکل قریب قریب الآغاز ہے، دو تین دن رہ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، اس کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ذی الحجہ کی ان دس راتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. اس میں جاگنے کا، اس میں عبادت کرنے کا حکم ہے. اور حج سے پہلے جو نو دن ہوتے ہیں، ان نو دن کے اعمال کی بھی فضیلت بیان فرمائی گئی. اس میں روزہ خاص طور پر بیان فرمایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ. نہیں ہے کوئی دن جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو عبادت کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دس دنوں کے مقابلے میں. ذی الحجہ کے دس دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب العمل ہیں. تعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. ذی الحجہ کے ان دس نو دنوں میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. اور اس کی ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. لیلۃ القدر کا قیام ہزار مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے بھی. یعنی ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. یعنی ایک رات کی عبادت ہماری پوری زندگی سے زیادہ ہے. ایک آدمی 80 سال وہ مشکل جی پاتا ہے، یہ جی بھی گیا تو ایک سال پورا، ایک عمر پوری ہو گئی. اور 80 سال میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی 80-85 سال جی بھی گیا تو آدھی اس میں سے راتیں نکالیں گے جو سو کر گزر جاتی ہیں. 15 سال بچپن کے نکال دینے ہوں گے. بیماریوں وغیرہ کے واردات الگ ہیں، کھانے پینے کی حاجتوں کے واردات الگ ہیں. تو ایک رات کی عبادت پوری زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے، یہ مطلب بنا بات کا. وقیام لیلۃ القدر وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. پھر ان نو دنوں میں سے بھی جو نواں دن ہے، جس کو ہم عرفے کا دن کہتے ہیں، حج سے ایک دن پہلے کا، اس کی اور خاص فضیلت ہے. وہ یہ ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. عرفے کا روزہ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی وہ دو سال کے روزے کے برابر ہے، اور دونوں سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے ایک سال کے، اگلے ایک سال کے. علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عرفے کے روزے کی توفیق سال بھر زندہ رہنے کی علامتوں میں سے ہے. کیونکہ ایک سال اگلے کے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال بھر زندہ بھی رہے گا. لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زندہ نہیں بھی رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا جو ثواب ہے وہ اس کا مرحمت فرما دیں گے. تو روزے کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی، قیام کی یہ فضیلت، عبادت کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی. اور اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے دوسرے اعمال کو. اسی لیے عرفہ کے صبح سے لے کے 13 تاریخ کے عصر تک جو ہے وہ تکبیرات تشریق بھی واجب ہوتے ہیں, ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا ہوتا ہے. قربانی کی فضیلت بیان فرمائی گئی, جو صاحب استطاعت ہے اس کے ذمہ قربانی کرنا ہے. تو باعتبار قربانی کے, باعتبار اللہ پاک کے تکبیر اور تسبیح کے, تقدیس اور بزرگی بیان کرنے کے, باعتبار روزے کے اور باعتبار قیام کے, قیام لیل کے, حق تعالی شانہ نے اس عشرے کو بہت ہی خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. اس لیے اس عشرے کی ہم جتنی قدر کر سکیں اتنی ہمیں کرنا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے عشرے ذوالحجہ کو اور پھر اس میں حج کو مشروع فرما کر اس امت مسلمہ کے ایک خاص مزاج کو پرپیئر کیا ہے, تیار فرمایا ہے اور ان کی تربیت کا نظام بنایا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے. حج کے جو اعمال ہوتے ہیں, ہر مسلمان جو حاجی ہے وہ تو واقف ہوتا ہی ہے, جو حاجی نہیں ہے وہ بھی واقف ہوتا ہے. ان کو جو خاص فضیلت دی گئی اس میں بہت خاص راز بھی ہیں. جو اصل مقصود ہے ہمارے اور آپ کے کام کی چیز, وہ یہ ہے کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی تجدید مراد ہے. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کے مزاج میں جو ابراہیمیت رکھی ہوئی ہے اس کو رینیو کیا جائے. اور دراصل یہ ابراہیمی مزاج, کیونکہ باعتبار زمانے کے ابراہیم علیہ السلام مقدم ہیں دنیا میں, اس لیے اللہ پاک نے ان کی طرف منسوب فرمایا, ورنہ اصلاً یہ محمدی مزاج ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. تو ہر بھائی میں, ہر بہن میں ابراہیمی مزاج زندہ ہو جائے اور ابراہیم کی فیملی کا مزاج زندہ ہو جائے. اور یہ مزاج تازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی ہے. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت محمدیہ میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں حضور کی برکت سے یہ مزاج پہلے سے بدیات ہے, صرف اس کو چمکانا ہوتا ہے, اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, حضرت حاجرہ کا واقعہ, حضرت اسماعیل کا واقعہ اور جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے وہ بھی, اور جو حج میں کچھ ہوا وہ بھی جو انجام دیتے ہیں مسلمان, کیونکہ وہ بھی دراصل ان کے ہی اعمال کی ایک نقل ہے اور اس میں اللہ نے روحانیت رکھ دی ہے اور اس کو امت مسلمہ پر فرض فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے روحانیت رکھ دیں, جہاں چاہے جس طرح کے برکات رکھ دیں, جس طرح کی اس میں زندگی رکھ دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں, دادا ہوتے ہیں, اور پھر ان کی محترمہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور پھر ان کے دوسرے صاحبزادے بھی, ان کا اللہ تبارک و تعالی نے جو مزاج بنایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے حد سے زیادہ, یعنی جتنی زیادہ سے زیادہ ایک انسان محبت کر سکتا ہے وہ کرنا. اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز میں مقدم رکھنا, ترجیح دینا, اور اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے لیے مرنا. ساری خواہشات, سارے جذبے, ساری آرزوئیں, ساری امیدیں, جان اور مال اور تعلقات, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیاد پر رکھنا. اور اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے, مرد کو بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے اور عورت کو بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ پاک سے کتنا ان کی معرفت کتنی حاصل کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے, اور ان سے تعلق اپنا کتنا بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائے گا اللہ پاک کا اتنا محبوب ہوگا, اور جو جتنا زیادہ محبوب ہوگا اللہ پاک کی اتنی رضا اس کو ملے گی, اور باعتبار رضا کے اللہ پاک کے انعامات میں حصہ پائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعامات کی کوئی حد نہیں ہے, ان کے خزانے غیر محدود ہیں ہر چیز کے, تو نعمتوں کے خزانے بھی غیر محدود ہیں. اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کے خزانے کے ظاہر ہونے کی جگہ جنت بنائی ہے, تو اللہ پاک کی رضا کے اعتبار سے جنت اور جنت کے درجات ملیں گے. اور اس دنیا کو اس کے لیے کمانے کی جگہ بنایا گیا کہ کون کتنا زیادہ اور کتنے بڑے درجے کو لینے والا بنتا ہے. تو اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, اور اس پر مرتب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات, اور رضا متعلق ہوتی ہے محبوبیت سے, اور محبوبیت متعلق ہوتی ہے فدائیت سے, اور فدائیت کا ظہور ہوتا ہے آدمی کی جان کی, مال کی, عزت کی, اولاد کی, جذبات کی, خواہشات کی, محبتوں کی, نفرتوں کی, دوستی کی اور دشمنی کی, رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج تھا کہ وہ صرف اللہ کے لیے جیتے تھے, اللہ کے لیے مرنا جانتے تھے. ان کی بیوی ہاجرہ کا بھی یہی مزاج تھا, اس لیے عورت کی مثال بھی رکھی گئی. ان کے بیٹے اسماعیل کا بھی یہی مزاج تھا, اس لیے اولاد کی صورتحال بھی سامنے رکھی گئی, اور فیملی اسی سے بنتی ہے, ایک مرد, ایک عورت اور بچے. تو پوری فیملی کو کس انداز کا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے, اور اس انداز کے ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے, اور یہ زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک لقب جو ہے نا ملت ابراہیم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ملت ابراہیم کہلاتی ہے. وَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفہ, اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو بالکل یکسو تھے اللہ کے لیے. حنیف کہتے یکسو کو, کانسنٹریشن والے, جیسے ایک طرف سے ایک طرف اپنی نگاہ کر لینا. اب ساری دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہم تو ملت محمد ہی ہیں, ہم تو ملت ابراہیم نہیں ہیں. تو اس کو علماء نے فرمایا کہ ملت ابراہیم ملت محمدی کا لقب ہے, اور لقب جو ہوتا ہے وہ خصوصیات کی بنا پر ہوتا ہے. تو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی وہ خصوصیات اس امت کو دی گئیں, اس لیے اس کا نام ملت ابراہیم بنا. اور حضور نے قرآن پاک میں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ملت ابیکم, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو, ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور مسلمان ہونے کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا, اور اس حکم کے پورا ہونے کے لیے اپنی جان من کی بازی لگا کر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا. حکم پورا ہو جائے چاہے جان پہ بن جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے اور یہ مزاج ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں آدمی میں ہوتی ہیں لیکن بالقوا سے بالفعل لانا, یعنی اندر سے باہر اس کو پریکٹس میں لانا, اس کا ایک کام آدمی کو کرنا پڑتا ہے. جماعتوں کے ذریعے سے, جماعتوں کی جو محنت ہے, دعوت کی جو محنت ہے, اس میں بھی اصل یہی مزاج کو لانا مقصود ہے. یہ اصل ایمانی مزاج کہلاتا ہے نام کے اعتبار سے. تو جتنا زیادہ آدمی ایمان پر محنت کرے گا اتنا ایمانی مزاج بنے گا, اور جتنا ایمانی مزاج بنے گا اتنا آدمی اللہ پاک کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے پہ آمادہ اور تیار ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے, حضرت ہاجرہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے, اور اسماعیل کی سیرت ہمارے سامنے ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے, حضرت صحابہ کی سیرت مبارکہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہے, اور اولیاء اللہ کی سیرت مبارکہ علماء ربانی کی ہمیشہ ہر زمانے میں سیرت مبارکہ یہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, اور بادشاہ وقت بھی چونکہ غیر مسلم تھا اس لیے دشمن ہو گیا. انہوں نے بادشاہ کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, اور بادشاہ کی وجہ سے پوری قوم مخالف ہو گئی تو قوم کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, اور قوم کی وجہ سے پورے خاندان والے مخالف ہو گئے تو خاندان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی. تو ایک اکیلے ابراہیم پورے خاندان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, پوری قوم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, پوری بادشاہت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ڈر کس بات کا تھا کہ ان کی جان کو نقصان پہنچائیں گے. ابراہیم کا مزاج کیا تھا, ٹھیک ہے پہنچا لیں گے. ڈر کس بات کا تھا کہ پوزیشن نہیں دیں گے, چونکہ ان کے باپ وزیر تھے تو وزارت کی کرسی نہیں ملے گی, کہیں گے ٹھیک ہے نہ ملے. ڈر کس بات کا تھا کہ ان کو وطن سے نکال دیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا ٹھیک ہے نکال دیں, وطن سے نکال دیں تو پرواہ نہیں, قوم سے علیحدہ کی بائیکاٹ کر دے پوری کے پورے خاندان والے تو پرواہ نہیں, پوری قوم دشمن ہو جائے تو پرواہ نہیں. بادشاہ ظاہر ہے کہ بادشاہ اختیار والا ہوتا ہے اس دنیا میں, وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے, ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی. اور دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف, اور لوگ ان کے ساتھ ہوتے بھی تھے, بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, وہ ساتھ دینے والے تھے. اور جو ساتھ دیتا تھا اس کا مزاج ہی ایسے ہی بنا دیتے تھے، وہ بھی ایسے ہی ہو جاتا تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا. اب ہر طرح سے ان کو لالچ بھی دیا گیا، تما بھی دی گئی، ڈرایا بھی گیا، دھمکائی بھی گیا. چونکہ دشمن اور جو اسلام کے مخالف اور اللہ کے مخالف ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح سے سامنے آتے ہیں، لالچ کے ذریعے سے، تما کے ذریعے سے، یعنی شاید لالچ اور تما میں مان جائے. اس کے بعد میں پھر خوف کے ذریعے سے، خوف کے اندر جتنی اظہار آسانی پاسبل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل پرواہ نہیں کی، مباحثہ کیا، بحث کیا، حجت کی. قرآن پاک میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، انا اتاہ اللہ الملک، اور اس وجہ سے کر رہا تھا کہ اس کو اللہ نے بادشاہت دی ہوئی تھی. بادشاہت تھی، صاحب اختیار تھا، تو اس نے سمجھا میں جب صاحب اختیار ہوں تو بس میں ہی سب کچھ ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم کس خدا کی دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کی طرف دعوت. قال انا احیی ومیت، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی، نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قید خانے سے، جیل میں سے دو آدمی بلائے، دونوں مجرم تھے، ایک کو معاف کر دیا اور ایک کو قتل کرا دیا. کہنے کہ دیکھو ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو میں نے چھوڑ دیا. قال انا احیی ویمیت، ظاہر ہے کہ موت اور حیات تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، سبب اس کا اس نے اختیار کیا. اب اس نے ظاہری طور پر اسی کو ہتھکنڈا بنایا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسا کرو، میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر، حیرانی میں آ گیا، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو سمجھایا بھی، بحث مناظرہ بھی کیا، جو اس نے سوالات کیا اس کا جواب بھی دیا، اور اس کی نامعقولیت سامنے لے آئے. ظاہر کہ وہ تو بات بنا رہا تھا، اتنی موٹی بات ہے تو سمجھتا ہی تھا کہ بھئی یہ انسانوں کی بس کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی بات مانا نہیں، وہ مخالفت پہ رہا. ابراہیم علیہ السلام سے قوم بڑی عجیب و غریب انداز میں مخالفت کرتی رہی، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے. ان لوگوں کی ایک مرتبہ جاترا تھی، میلہ جیسے ہوتا ہے، سارے وہاں گئے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے. لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک پلان کر رہا ہوں. سارے جب چلے گئے تو بت خانے میں جا کر فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، ساروں کو توڑ پھوڑ دیا، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیٹ پاڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیے، چار ٹکڑے کر دیا. ہتھوڑا لے کے، وہ ظاہر ہے کہ بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے، سب کو توڑ پھوڑ دیا وہاں پہ، ایک بڑے کو چھوڑ دیا اور ہتھوڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا. فلما رجعوا الیہم قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کہنے کہ جب واپس آئے تو دیکھا عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے مندر میں گئے اپنی، وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، کہنے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے جس نے بھی کیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان کا، ایک نوجوان کو ہم نے سنا تذکرہ کرتے ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ذکر کر رہا تھا ان کے بارے میں، اس کا نام ابراہیم ہے، يقال له ابراہیم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے لے آؤ اس کو اور لوگوں کے سامنے لے آؤ، ابھی فیصلہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا یہ عشر؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، کہنے کہ نہیں یہ بڑے نے کیا، اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوهم، فاسألوه، پوچھو اس بڑے سے، پوچھو، ہتھوڑا بھی دیکھو اس کے کندھے پہ ہی ہے، اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ساروں نے اپنا سر جھکا لیا، کہنے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہنے لگے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. افل لکم, تھو ہے تمہارے اوپر. ولیما تعبدون من دون اللہ, اور یہ تھو صرف تم پر نہیں ہے, اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی. اب کوئی آدمی کسی کی پوجا کر رہا ہو اور آپ اس کو کہیں تھو ہے, اس پر تو کون برداشت کرے گا. اور یہ فرمانے لگے افلا تعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے کچھ. ابراہیم علیہ السلام یہ بتاتے تھے کہ بھئی اللہ کے علاوہ جو ہے سب مخلوق ہے, سب محتاج ہے. ہمارے کام کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ بتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں, اور ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے اس بات کو بتوں کے علاوہ دوسری مخلوقات پر بھی, مال پر بھی, کاروبار پر بھی, بزنس پر بھی, سامان پر بھی, جویلری پر بھی, کپڑوں پر بھی, ساری چیزوں پر. کہ نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, رب تو اللہ پاک ہے. یہ سب چیزیں ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو ہمارے لیے نفع و نقصان کا کر دیتے ہیں. نفع کی چیز سے نفع پہنچا دیں یہ انہی کا کام ہے, اور نفع کی چیز سے نقصان پہنچا دیں یہ بھی کر دیتے ہیں. نقصان کی چیز سے نقصان پہنچا دیں یہ بھی انہی کا کام ہے, لیکن نقصان کی چیز میں سے نقصان نکال لیں یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اور نقصان کی چیز کو نفع والی بنا دیں یہ بھی ان کے ہاتھ میں. پوری مخلوق کے اوپر سے یقین ہٹانا, مخلوق کچھ نہیں کر سکتی, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا پالنے والا ہمارا شوہر بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم کو اور شوہر کو دونوں کو اللہ ہی پالتا ہے. شوہر اگر بزنس کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا پالنے والا میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے. نہیں, بزنس کا رب بھی اللہ پاک ہی ہے. آج یقین بدل گیا, بچوں سے پوچھو کون پالتا ہے تو بچے ماں کا نام لیتے, ماں سے پوچھو کون پالتا ہے تو شوہر کا نام لیتی, شوہر سے پوچھو کون پالتا باپ کا, شوہر سے پوچھو کون پالتا ہے تو وہ بزنس کا نام لیتا ہے. اور ہمیں یہ یقین دیا گیا ہے کہ ہر چیز پر سے اپنا یقین ہٹانا ہے. ایمان یہی ہے کہ پوری مخلوق ایسے ہی جیسے کچن میں برتن ہوتے ہیں, خالی برتن, نام بہت سے رکھے ہوئے ان کے, لیکن اس میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ چیز نکل آئے گی. نمک دان ایک برتن ہوتا ہے, اب کسی نے اس میں نمک ڈالا تو نمک نکلے گا, نمک نہیں ڈالا تو اس میں سے نمک نہیں نکلے گا, حالانکہ نمک دان ہی ہو. اور اگر کسی نے نمک دان میں غلطی سے سفید سمجھ کے شکر ڈال دی, اس میں سفید کو شکر کو نمک سمجھ کے ڈال دیا, ہم رمضان میں ایسی بہت سی چائے پی چکے ہیں, تو اس میں تو شکر ہی نکلی, ہے تو نمک دان لیکن اس میں تو اس میں شکر ڈالی گئی, لہٰذا اس میں سے شکر نکلے گی, نام اس کا نمک دان ہے. ہم یہی کہیں گے کہ یار وہ نمک دان لانا اس میں شکر ہے. مرچی کا جو برتن ہوتا ہے اس میں مرچی ڈالیں, ہلدی ڈالیں, زیرہ کچھ جو ڈالیں گے وہ نکلتا ہے. تو یہ پوری کائنات, آسمان, زمین, چاند, سورج, ہوا, دریا, پہاڑ, پانی, زمین, غلہ, کھانا پینا, فروٹ, ان سب میں اللہ پاک کی طرف سے نفع نقصان آتا ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے یقین اللہ پاک کا بنانا ہے, اس لیے سرنڈنگ اللہ پاک کے لیے ہونا ہے. یقین اس بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان میں سے جب کوئی معبود نہیں ہے تو پھر بندگی کس کی جائے گی؟ بندگی اللہ رب العزت کی جائے گی. اور بندگی میں صرف عبادت ہی نہیں ہوتی, عبادت بھی کرنا ہوتا ہے بندگی کا حق. اور بندگی میں بندگی یہ ہوتی ہے کہ جو بولا جائے, جب بولا جائے, جیسے بولا جائے ویسا کرنا. نہ دن کی قید ہے, نہ رات کی قید ہے, نہ عبادت کی قید ہے. اس میں کمانا بھی داخل ہے, اس میں خرچ کرنا بھی داخل ہے, اس میں پہننا اوڑھنا بھی داخل ہے, اس میں رہنا سہنا بھی داخل ہے, اس میں دوستی دشمنی بھی داخل ہے, اس میں محبت و نفرت بھی داخل ہے, اس کے اندر اخلاق بھی داخل ہے, اس کے اندر کلچر اور تہذیب بھی داخل ہے, اور اس کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز بھی داخل ہیں. ہماری ساری ایکٹیویٹیز اللہ پاک کی مرضی کے تابع ہونا ہے, کیونکہ اللہ پاک الہ ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق الہ نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی خاندان پاندان نہیں. بہت سی بہنیں, بہت سے بھائی جو ہے بہت سے دین کے کاموں میں یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پرستی اندر ہے, کیونکہ لوگوں کو سامنے رکھ کر کسی عمل کو کرنا یہ مخلوق پرستی ہے. عمل کرنے کے لیے تو خالق ہے, خالق کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. علماء نے فرمایا کہ جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے وہ دین پر نہیں چل سکتا. جس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ لوگ کیا بولیں گے, اس کا ذہن نہیں چلتا, وہ نہیں کر پاتا, ہمت نہیں ہوتی اس کو، بزدل بن جاتا ہے وہ، کمزور پڑ جاتا ہے وہ. لوگوں کی نہ مخالفت کی پرواہ کرنا، نہ موافقت کی پرواہ کرنا ہے، نہ عزت کی پرواہ کرنا ہے، نہ بے عزتی کی پرواہ کرنا ہے، نہ دوستی کی پرواہ کرنا ہے، نہ بائیکاٹ کی پرواہ کرنا ہے. مزاج ابراہیمی یہ ہے اصل میں. ابراہیمی مزاج تو یہ تھا کہ وہ جب لوگ ان سے بائیکاٹ کرتے تھے تو بولتے تھے کہ تم ہمارے سے بائیکاٹ کیا کر سکتے، تم تو مشرک ہیں، ہم تمہارے سے بائیکاٹ کرتے کہ ہم واحد ہیں، انا برا منکم، ہم تم سے بے تعلق ہیں، تم ہم سے کیا بے تعلقی کرتے، تم کون ہوتے بے تعلقی کرنے والے، ہم ہیں تم سے بے تعلقی کرنے والے. اور مما تعبدون من دون اللہ، ان سے بھی ہم بے تعلق ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو. کفرنا بکم، تم ہمارے اللہ کے کافر ہیں، ہم تمہارے کافر ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے، ہم ہماری طرف سے اعلان کر رہے ہیں. تم ہماری طرف سے اعلان کیا کر، اپنی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ، حتی تؤمنوا باللہ، ایمان لانے پر. ایمان لاتے ہمارے بھائی، ایمان لاؤ گے تو پھر ہمارے گروپ میں آ گئے تم. گجرات میں ایک فیملی تھی، جماعت میں گئے وہ لوگ، اللہ کے راستے میں وقت لگا. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی بار بار سنتے رہے، آخرت کی فکر ہوتی رہی، جنت اور جہنم کے تذکرے ہوئے وہ آنکھوں کے سامنے آئے، تعلیم کے حلقے ہوئے، تعلیم میں پڑھائی فضائل پڑھائے جاتے ہیں، اتباع سنت کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنا ہے. ایک دن، دو دن، چار دن، چھ دن، دس دن، بار بار ہوتا رہا، ذہن بن گیا کہ ارے بھائی جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کرنا ہے، اور جب ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور پر ایمان لائے ہیں تو پھر حضور کی اتباع کرنی ہے. دونوں میاں بیوی کا ذہن بن گیا ایسا. گھر واپس آئے، بچی کی شادی قریب میں تھی، انہوں نے طے کیا کہ صاحب ہمارے خاندان میں تو رسم و رواج کا بہت جھگڑا پگڑا ہے، اور سنت کے مطابق کریں گے تو سارے رسوم چھوڑنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس لوگ مخالفت کریں یا موافقت کریں، لوگ یہی ہے کہ بائیکاٹ کریں گے یا بے عزتی کریں گے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم سنت کے مطابق ہر کام علماء سے پوچھیں گے، اور جو کام کرنا ہے بس وہی کریں گے شادی میں، جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کریں گے. یہ خاندان میں بات پہنچ گئی تو خاندان والوں نے کہا کہ یار یہ تو ایک نیا چکر خاندان میں چلا دے گا اور سارا مذاق کرکرا کر دے گا پورے خاندان والوں کا. تو سارے خاندان والوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اس کی شادی کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی مت جاؤ، کوئی جب خاندان والا نہیں پہنچے گا شادی میں تو بے عزتی ہو جائے گی اس کی، جب اس کی بے عزتی ہو جائے گی تو دوسروں کو حوصلہ نہیں ہوگا، پھر دوسرے نہیں کریں گے تو اپنے رسم و رواج چلیں گے آرام سے. ان کو پتا چل گیا کہ خاندان والوں میں ایسی کسبس چل رہی ہے، سب نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جائیں گے نہیں شادی میں، بائیکاٹ کریں گے. جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو دونوں میاں بیوی نے ایک پلان بنایا، انہوں نے ایک شادی کا رکا چھاپا اور لوگوں کو دعوت دی اپنے خاندان والوں کو، اور اس میں ایک نوٹ لکھ دیا نیچے کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق علماء سے پوچھ کے کرنے والے ہیں، تو یہ شادی میں سارے کام سنت کے موافق ہوں گے، اور جس آدمی کو سنت کے مطابق شادی پسند نہیں ہے اس کو ہماری دعوت میں آنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھ دیا اس میں کہ جس کو حضور کے حکم تعلیم کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے اور سنت کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے تو تم بائیکاٹ کرو نہ کرو وہ دور کی بات ہے، ہماری طرف سے یہ آرڈر ہے اور ہماری طرف سے یہ بات ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی. اب اس کے بعد سب کو رخا بانٹ دیا، اب ہر کوئی رخا پڑھ کے بول رہا ہے کہ جس کو سنت پسند نہیں ہے وہ اس کو ہمارے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. اب سارے خاندان والے پریشان کہ اگر ہم نہیں گئے تو یہ بولے جیسا ہو جاتا کہ ہمیں حضور کی سنت پسند نہیں. شادی کی پورا خاندان بھرا ہوا تھا، سب آئے، سب کو اپنی عزت کی پرواہ تھی، اب تو بے عزتی ان کی ہونے والی تھی. ایسی جرات ان میں پیدا ہو گئی کہنے کہ تم ہمارے ساتھ کیا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہماری طرف سے بائیکاٹ ہے، ہم آنا ہی نہیں، تم اگر سنت پسند نہیں ہے تو آنا ہی نہیں. تو سب آ گئے. اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آدمی اپنی طرف سے انتہائی ہمت اور پامردی سے اور جوانمردی سے اور حوصلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر خوش ہو اور اسی میں عزت محسوس کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آدمی راضی ہو جائے، یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی کا، کہ میں اللہ کو رب بنا کے راضی ہو گیا، خوش ہوں، بس ہے میرے لیے، اور اسلام میرا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس پر میں خوش ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، ان پر میں خوش ہوں کہ بس آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے آپ آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میں نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کو، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو میں اپنے لیے ان کو قبول کر رہا ہوں، لہذا جو فرمائیں گے میرے لیے میں مجھے وہ کرنا ہی کرنا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی، پڑھنا آسان جملہ نہیں ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو. اللہ پر، اللہ کو رب بنا کے راضی ہے تو پھر اللہ کی ربوبیت کا جو تقاضا ہے اسی کے مطابق رہوں گا. اسلام کو دین بنا کے راضی ہوں کا مطلب اسلامی تعلیمات کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق رہنا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے راضی ہوں کا مطلب یہ کہ حضور کی رسالت میں جو جو بات جس جس چیز کی میرے پاس آئے گی آپ کے رسول ہونے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے مجھے وہ ایکسپٹ کرنا ہے. ابراہیمی مزاج یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ابراہیمی مزاج سکھایا، تو بس انہوں نے کیا کہا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. بادشاہ نے اور سب نے مل کر پوری قوم نے کہا کہ وہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو جلا دو ابراہیم کو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے تو. ساروں نے جناب بڑا علاوہ تیار کیا، سارے لوگ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑے جھولے میں رکھا گیا، چونکہ قریب جا کے تو علاوہ میں ڈال بھی نہیں سکتے تھے، اتنی بڑی آگ جلائی تھی، تاریخی آگ تھی وہ، ایسا لگتا تھا جسے آسمان تک اس کے شعلے جا رہے ہیں، قریب جانے سے آدمی بھبک جاتا تھا. تو ان کو جھولے سے پھر ان کے کپڑے اتارے گئے، اللہ کے لیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے ہیں. تو کل قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میدان حشر میں آئیں گے، چونکہ لوگوں کے پاس لباس نہیں ہوگا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، تم ہمارے پاس تنہا آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ پاک فرمائیں گے. اور جس کفن میں لپیٹ کے آدمی کو دفن کیا جاتا ہے وہ بھی گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو آدمی کو تو اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا کفن نہیں اٹھایا جائے گا. تو لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، تو میدان حشر میں لوگوں کی دینداری کے اعتبار سے کپڑے دیے جانے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا. اس کی تفسیر میں سرائے حدیث نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں ابراہیم کو اللہ کے لیے برہنہ کیا گیا، اس اعزاز میں سب سے پہلے انہیں کپڑے دیے جائیں گے. اب تصریح کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ایکسپشن ہے ان کا کہ آپ نے اپنے کو شامل ہی نہیں فرمایا اس میں، یا یہ کہ یہ جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت سے کلی فضیلت نہیں ہو جاتی، ایک جزوی خاص معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، اگرچہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ جناب ان کو کپڑے، ان کو جھولے میں بند کر کے، ان کے ہاتھ پیر باندھ کے بہت بڑے جھونکے کے ذریعے سے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی نظر اللہ پہ تھی، اگر مجھے جلنا ہے اور وہ جلانا چاہ رہے ہیں تو جل جاؤں گا، جب زندگی ان کو، جان ان کو دے دی تو مارے ہیں، زندہ رکھے، زندہ کو نہیں آتا ہے تو وربہ خوشی فدا ہے، تو زندہ رکھیں، آپ کی مہربانی، مار ڈالے، ہم میں آپ پہ تو قربان ہوں، یہ قربان ہونا ہی چاہتا ہوں. دل شدہ مبتلا ہے تو ہر سے کنی رضا ہے، تو دل مبتلا ہو گیا آپ کا، دل عاشق ہو گیا آپ کا، آپ جو آپ چاہیں کریں. تو ابراہیم علیہ السلام خوش تھے اس میں، اللہ کے لیے مر گیا، میری ذمہ داری ختم، جب تک زندہ ہوں تو کام پہ لگا ہوا ہوں، زندہ نہیں رہوں گا اللہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا تو فارغ ہو جاؤں گا. ابراہیم چونکہ اللہ کے خلیل تھے، اور جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے تو پوری اللہ کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، تو فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں یہ ہوا کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار کچھ کر دیجئے، آپ فرمائے تو ہم مدد کر دیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کا کچھ ایسا مزاج ہے کہ تم جاؤ گے تو تمہاری مدد بھی نہیں لے گا. اب جبریل علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ہے، ان کو وہاں سے اٹھا لینا، ہٹا لینا وہاں سے، آگ کو ٹھنڈی کر دینا بھی آسان ہے، اس میں پانی ڈال کے ابراہیم السلام کو وہاں سے اٹھا لینا بھی آسان ہے، سب ہو سکتا ہے. اور نہیں، ہم مدد کریں گے تو لیں گے، تو فرمایا ٹیسٹ کر لو، اس کا امتحان لے لو کہ اس کا مزاج ہے کیسا. جبرائیل علیہ السلام پہنچے ابراہیم السلام کے پاس، آج تک وہ الفاظ موجود ہیں حدیث کی سیرت کی کتابوں میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب میں فرمایا کہ ابھی کہا جا، جبریل علیہ السلام نے کہا ابھی کہا جا، کچھ ضرورت ہے آپ کی، ہم آپ کی ہیلپ کر دیں، بچا لیں آپ کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اما ابی کا فلا، جہاں تک آپ سے مدد لینے کا تعلق ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جس سے لینا ہے اس کو ابھی پتا ہے، جسے مدد لینی ہے اس کو پتا ہے، وہ مدد نہیں کرنا چاہ رہا تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مارنا چاہ رہا مار دے. جب السلام نے عرض کیا پروردگار وہ تو عجیب ہی ہے، وہ تو ہمیں بھی رد کر رہا ہے. فرما ہاں وہ ہے ہی ایسا، وہ میرے لیے جیتا ہے میرے لیے مرتا ہے اور مجھے ہی اس کی مدد کرنی ہے. وہاں اللہ پاک کا معاملہ سیکنڈوں میں نہیں، سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں چلتا ہے، یہ سب کنورزیشن لمبا ٹائم نہیں لے رہا، وہ وہاں کا وہیں ہو رہا ہوتی دیر میں. بس اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرنے سے پہلے آگ کو ڈائریکٹ حکم کر دیا کہ بھائی آگ تو ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی والی ہو جانا. قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام آگ میں مزے میں 40 دن رہے وہ، اور آگ نے ان کو چھوا تک نہیں. نمرود دور سے آتا تھا دیکھتا بھی تھا. ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ نمرود سامنے آیا، مولانا روم نے لکھا ہے، آگ اور غصے میں آگ سے کہنے لگا کیا ہوا تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ سے آواز آئی میں جلاتی ہوں لیکن تو آ جا اندر تب بتاؤں گی کہ میں جلاتی ہوں کہ نہیں جلاتی. اب یہاں مسئلہ مجبوری کا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ابراہیم کو نقصان پہنچانے سے. لکھا ہے کتابوں میں کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معتقد ہو گیا، مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے 4000 بکریاں 4000 گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت چھوڑ دی. اس کے بعد مسلمان تو نہیں ہوا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت چھوڑ دی. ابراہیم علیہ السلام اسلام تو لائے نہیں یہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سفر کا حکم دیا کہ تم یہاں مت رہو، دوسری جگہ تبلیغ کرو، وہ وہاں سے نکل پڑے. اب آپ کے سامنے سارا قصہ ہے. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ پر اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، تم ہم یہاں بسائیں گے آبادی اور ہماری نسل جو تیار ہوگی آگے کی وہ اللہ کی پرورش کرنے والی ہوگی، اس کے اندر کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوگا. ان کو ماحول سے دور ہی رکھو بالکل، آنے والی نسل کو آنے سے پہلے انتظام کرو. ہم سے جو نسل تیار ہوگی وہ نسل خود پروردگار کی عبادت کرنے والی ہوگی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پلان کر کے ان کو لے آئے اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا کر دو کہ یہاں چھوڑ دو تم وادی غیر ذی ذرہ میں بیت اللہ کے پاس، جہاں پہ آج بیت اللہ ہے. وہ پوری کہانی پیش آئی. اور حضرت حاجرہ جو ہیں وہ عجیب مزاج کی تھیں، ان کے اندر حالانکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، نازوں میں پری ہوئی ہیں، کسی قسم کی تکلیف زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں اٹھائی تھی، لیکن ابراہیم پر ایمان لانے کے بعد میں صورتحال بالکل بدل گئی تھی کہ ان کے مزاج میں بھی وہی بات آ گئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی. جب ان کو چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ پیغمبر اپنی بیوی سے جو محبت کرتے ہیں ساری دنیا والے اتنی محبت نہیں کر سکتے، اور پیغمبر کو اپنی اولاد سے جتنا تعلق ہوتا ہے کسی باپ کو نہیں ہوتا اتنی اولاد سے اس کا تعلق، کیونکہ پیغمبروں کی فیلنگ سب سے زیادہ صحیح رہتی ہے اور سب سے کامل ہوتی ہے. ان کی عقل کامل، ان کے جذبات کامل، ان کی فیلنگز کامل، ان کے احساسات کامل. تو یہ مطلب نہیں کہ تعلق نہیں تھا، تعلق تھا لیکن ایک کام تھا جو کرنا تھا، وہاں چھوڑ دیا. حضرت حاجرہ کو جب کہا گیا، جب چھوڑ کے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ امرک کا بہادا، کیا اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تو فرمایا جی ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا اس لیے کر رہا ہوں یہ. فرمایا ادھر تو پھر ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے، نہیں یضیعن اللہ، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے میں بچہ رہ جاؤں گی اکیلی بالکل. ایک آدم نہیں، آدم زاد نہیں، کوئی سہیلی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی سیل فون نہیں. کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ جو ہے پالنے والا وہ ہے. یعنی کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں تھا کہ پتے کھا کے رہ جائیں گے، وہاں درخت بھی نہیں تھے، پانی بھی نہیں تھا، بس جو مشکل میں توشے میں پانی تھا بس وہی تھا، جو کھانا تھا بس وہی تھا. کیسا یقین تھا، کیسا ایمان تھا، اور کیسا اللہ کے لیے مرنے جینے کا اعتماد تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے. ابھی ایک اکیلی خاتون آپ اندازہ کیجیے اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسی جگہ پر ہے کہ جو نہ کسی سے بات کر سکتی ہے، نہ کسی سے مل سکتی ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ کمپنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شوہر بھی ساتھ نہیں ہے. چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. سوچنے والی بات یہ ہے کہ رات کی تنہائیاں کیسے گزری ہوں گی، دن کی وحشتیں کیسی گزری ہوں گی، سردیاں کیسی گزری ہوں گی، بارشیں کیسی گزری ہوں گی، اندھیرے کیسے گزرے ہوں گے، اجالے کیسے گزرے ہوں گے؟ ایک دن، دو دن، دس دن، بیس دن کی بات نہیں، پوری زندگی کا ٹھکانہ بنانا تھا اور رہ گئی وہاں پوری زندگی. ان کا وصال بھی وہیں ہوا ہے، حتیم میں ہے ان کا مزار. حتیم کے اندر بتایا جاتا ہے حضرت حاجرہ کا مزار، ان کی خبر وہاں ہے. زندگی گزار دی اللہ کے لیے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کتنی محبت کریں گے، کتنا چہیتا بنائیں گے. بیٹا جن دودھ سوکھ گیا سینے کا، اب بچے کو فیڈ کیا کریں؟ چھوٹا بچہ ہے دودھ پینے والا. بس انہوں نے سوچا کہ میں تو اللہ پر یقین ہے، ان کو مارنا ہے تو ماریں، زندہ رکھنا ہے تو زندہ رکھیں گے، لیکن تدبیر کے درجے میں جو مجھے کوشش کرنی ہے وہ کرنی ہے. تو صفا مروا پہ انہوں نے، صفا پہاڑی تھی، اوپر چڑھ گئے کہ دور سے دیکھیں کوئی آ رہا کیا، کہیں پانی ونی ہے کیا. وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا تو بے چینی سے مروا پہ چلی جاتی تھی. اور صفا کے اوپر سے بچہ نظر آتا تھا چونکہ چھوڑ کے گئی تھی اس کو، جہاں پہ آج زمزم ہے وہاں پہ، اور مروا کے اوپر سے نظر آتا تھا، بیچ میں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بیچ میں دوڑتی تھی وہ. تو میلے نے اخذرین میں اس وجہ سے دوڑنا پایا گیا. اور پھر کوئی بےمانی کی کیفیت نہیں، کوئی اللہ سے شکایت نہیں، اعتماد پورا کا پورا، اسباب کا درجہ تھا یہ. اور بچہ جو ہے نا پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، تو بچے نے جو رگڑ ایڑی کی رگڑ لگائی، جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مار دیا تھی. وہاں سے زمزم نکل آیا. وہی کھانا تھا، وہی پینا تھا، پتا نہیں کتنے برسوں تک اس کو کھایا اور پیا، اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. کھانے کی نیت سے کھاتے تھے، کھانا ہو جاتا تھا، پینے کی نیت سے پیتے تھے، پینا ہو جاتا تھا. ماں وہ زمزم دماغ فری بلا، زمزم کا پانی جس کے لیے پیا جائے وہی کام کرتا ہے. سب کو پتا ہے ابراہیم حضرت حاجرہ نے کیسی قربانی دی، اور یہ بھی پتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسی ان کے ساتھ مدد فرمائی اور کیا ان کو عطا فرمایا مرتبہ. ان کی ادا کو مذہب بنا دیا گیا اور واجب و فرض بنا دیا گیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، من حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. طواف کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح فرمائی، نبی پر بھی وقت کیا، سب سے بڑے نبی پر بھی واجب، سارے صحابہ پر واجب، سارے انبیاء پر واجب، سارے شہداء پر واجب، سارے صدیقین پر واجب، ساری انسانیت پر واجب، قیامت تک کے لیے حکم بن گیا. جب اللہ کسی کو چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ پاک اپنے حساب سے چاہتے ہیں. ایسی تاریخ بنی. ایسے ہی بچے کا معاملہ، وقت نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسی ایثار اور قربانی کا مظاہرہ فرمایا. تو مزاج ابراہیمی اللہ کے لیے جان مال کی قربانی، اللہ کے لیے وقت کی قربانی، اللہ کے لیے جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ یہی دیکھنے کے لیے ہے، اور اسی کو سیکھنے کے لیے ہے یہ. اور جہاں تک انجوائے کرنا ہے مزے والی زندگی، وہ اللہ نے جنت بنائی ہے اس کے لیے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اس لیے میرے بہنوں، یہ دین کی محنت اس لیے، اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین کامل ہوتا چلا جائے، اور مزاج ایمانی بنتا چلا جائے، اور مزاج ایمانی میں اللہ کی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بڑھتا چلا جائے. اور اس امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ کام اپنے لیے کر کے اپنے بھائیوں، بہنوں میں اور بھائیوں میں، سب میں زندہ کرنا، ساری انسانیت میں زندہ کرنا. یہ مزاج، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں تو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی دیکھنا، دوسری چیز نہیں دیکھنا. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھنا، دوسری چیز نہیں دیکھنا. سب کو جھکاؤ، چونکہ نجات سب کی اسی میں ہے. تو ساری انسانیت کو بھی یہ بات بتانا ہے، دعوت یہ ہے. اور انسانیت کے اندر طلب نہیں رہی تو انسانیت تک جانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ خود نہیں آ رہے ہیں. آنے والوں کو بھی سکھانا ہے، لیکن جو نہیں آ رہے ان کو بھی پہنچانا ہے. اب ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا میں جو انسانیت پھیلی ہوئی ہے، جس بے راہ روی پر، جس بے دینی پر، جس بدتمیزی پر، جس طوفان پر چل رہی ہے، جو سیلاب ارتداد میں بہہ رہی ہے، اس انسانیت کو بچانے کی محنت کرنا ہے. ہزاروں لاکھوں ہیں. ابھی ہم یہاں نیو جرسی گئے تھے تو وہاں ایک یونیورسٹی ہے، اس میں 60,000 بچے ہیں، اس میں سے 5,000 مسلم بچے ہیں ایک یونیورسٹی میں. صرف سعودی بچے جو ہے نا پورے امریکہ میں 1,00,000 سے زیادہ ہیں. اب یہ آ رہے ہیں، آزادی کی زندگی ان کی ہو جاتی ہے یہاں آتے ہی، پھر جناب برین واش ہو جاتا ہے ان کا، پھر یہ جو ہے دشمنوں کے کام کے، دشمنوں کا آلے کار ہو جاتے ہیں. اب جو ادھر سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز آ رہے ہیں، وہ سب کے سب اسی غفلت والے ماحول میں بہتے چلے جا رہے ہیں. نوجوان ہمارے فسق و فجور میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، بچیاں ہماری بغاوت اور سرکشی میں مبتلا ہو جا رہی ہیں، نماز روزے انسانوں کی زندگیوں سے نکل جا رہے ہیں، اور سنتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہا کہ کیسے زندگیوں سے زندگی سنتوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے. تو اپنی بس کی بقدر, اپنی استطاعت کی بقدر سفر کر کے لوگوں کو ترغیب دینا اور ان تک پہنچنا, اور ان تک پہنچنے کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا, جو پیسہ لگتا ہے وہ خرچہ کرنا, جو وقت لگتا ہے وہ لگانا, اور اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دے کے ان کو دور اور دیر کے لیے بھیجنا, اور ان کی جماعت میں جانے کی صورت میں ان کی جدائی کو برداشت کرنا, اور ان کے اور گھر میں بچوں کی پرورش کا نظام سنبھالنا اور گھر کو بھی سنبھالنا, یہ سب ذمہ داری آتی ہے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی انعامات کا وعدہ فرمایا ہے جیسے ابراہیم کے ساتھ ہوا, جیسے ہاجرہ کے ساتھ ہوا, جیسے اسماعیل کے ساتھ ہوا, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا, کہ تم اس دنیا میں جیو تو جتنے دن جینا ہے اپنی سی کوشش کر ڈالنا, اور جس دن اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے کوششوں کو دیکھ کے, جتنا بھی چاہے باطل بھرا ہوا ہو, جتنی چاہے طوفان بدتمیزی پھیلی ہوئی ہو, جتنی چاہے دہریت بے دینی عام ہو, اللہ پاک خس و خاشاک کی طرح ختم کر دیں گے. جیسے جب سیلاب آتا ہے سب پر آ جاتا ہے پانی, سب پھر جاتا ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں تو تاش کے پتوں کی طرح, درخت کے پتوں کی طرح گر جاتی ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے. جب ہم کریں گے اللہ جس دن راضی ہو جائیں گے اس دن ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیں گے, اور جب اللہ فیصلہ فرما دیں گے تو باطل کتنا بھی غالب ہو اور کتنا بھی پھلا پھول رہا ہو, وہ خس و خاشاک کچرے کی طرح اللہ پاک اس کو صاف کر دے گا, مکڑی کے جالے کی طرح اللہ پاک اس کو صاف کر دے گا. اس لیے میرے بہنوں قدر کر لینی ہے, جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے اس میں کچھ اعمال ہو جائیں, کچھ ہمارا ایمان بن جائے, کچھ عبادت ہو جائے, کچھ اتباع نبوی ہو جائے, کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ ہو جائے, اللہ کی باتوں کا لحاظ ہو جائے. یہ مقصد ہے اس دعوت والی محنت سے. اس کے لیے ہم کو خروج بھی کرنا پڑتا ہے تو عورتوں کی بھی جماعت نکلتی ہے. ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ گزارش ہے کہ جتنی بہنیں اس وقت تشریف فرما ہیں وہ سب بھی تین تین دن کے لیے نام لکھائیں, تین سے روزہ کی جماعت بنائیں, اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کو بول کے ان کو راضی کریں. اگر آپ کی تشکیل ہوگی تو آپ کے میاں کی تشکیل کرنے کی ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی, اس لیے کہ آپ خود ہی کر لیتی ہیں پھر, اور آپ کے ہمارے بولنے کے بعد تو وہ دس بہانے کرے گا, آپ کے بولنے کے بعد چوں نہیں کر سکتا. وہ بادشاہ نے سب کو کہا کہ کون کون بیوی کی بات مانتے ہیں ادھر آ جاؤ, تو سارے کے سارے ادھر چلے گئے, اور ایک آدمی کھڑا رہ گیا. اس سے پوچھا, یار تو نہیں مانتا؟ کہنے کے نہیں, مجھے بیوی نے کہا تھا کہ تم یہیں ٹھہرنا, خبردار اگر ادھر گیا تو تیرا منہ پھوڑ دوں گی. سارے کے سارے مانتے ہیں, آپ آسانی سے منوا لو گی. تو اس لیے سب کے سب سے گزارش ہے کہ سیروزہ کی تشکیل ہو جائے, سب اپنے اپنے نام لکھاؤ, اور ہماری جماعت کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہاں سے نقد جماعت کی تشکیل ہو جائے مستورات کی, سیروزہ کی. تو ایک سیروزہ کی جماعت کے نظم ہو, پھر اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے, اگر وہ جانا چاہ رہے خود سے تو ان کا سپورٹ کرنا, نہیں جانا چاہ رہے تو ان کا ذہن بنانا. کیونکہ ہم جس ملک کے اندر ہے اس ملک میں اگر ہم اسلام کی محنت نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ہم دین کی محنت نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ہم دین کے تقاضوں کو نہیں لیں گے تو اور کون لے گا, ہم اللہ کے لیے جان و مال کی قربانی نہیں دیں گے تو اور کون دے گا. ہمیں تو اس ملک میں اللہ نے چانس دیا ہے, بلکہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم تھوڑا سا یہاں دین کا کام کرو, ورنہ کھانے پینے کے لیے روٹی کا انتظام تو پوری دنیا میں سب جگہ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں, وہ رب ہے سب کے. اب تعالیٰ شان ہو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہمارے لیے نماز کا وقت ہو گیا, ہم لوگ چلتے ہیں, آپ لوگ تشکیل فرما لیجیے.